السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. جنوبی افریقہ میں پچھلے ہفتے کے اختتام پر آنے والے طوفان سے 1000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں. انڈونیشیا کے مشرقی صوبے پاپوا میں 3 روز سے آنے والے شدید سیلابوں اور مٹی کے دودے گرنے سے جاں بحق ہونے والے 89 افراد کی تصدیق ہو گئی ہے. اور بنگلہ دیش کے عہدیداروں نے منگل کے روز بتایا ہے کہ مسلح افراد نے 2 گاڑیوں میں سوار پولنگ کے عملے پر فائرنگ کر دی, جس سے کم از کم 7 افراد لقمہ اجل بن گئے. ہالینڈ میں حکام منگل کے روز یہ کھوج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 1 روز پہلے ٹرام پر شوٹنگ کا محرک کیا تھا. اور نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد پر فائرنگ سے لقمہ اجل بننے والے 50 افراد کی تدفین کا آغاز منگل سے ہو رہا ہے. نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں جمعے کی نماز کے دوران 2 مساجد پر ایک نسل پرست دہشت گرد حملے میں ہلاک و زخمی ہونے والوں کے خلاف دنیا بھر میں دوسرے مذاہب اور عقائد سے تعلق رکھنے والے افراد اور گروپ مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. افغانستان میں حکام نے تصدیق کی ہے کہ طالبان جنگجوؤں نے سرکاری فوج کے 58 اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا ہے. امریکہ نے افغان صدر اشرف غنی پر واضح کیا ہے کہ وہ ان کے مشیر برائے سلامتی حمداللہ محب کے ساتھ اب کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھے گا. اور پاکستان اور بھارت کے تکنیکی ماہرین منگل کے روز کرتارپور کوریڈور پر بات چیت کے لیے ملاقات کر رہے ہیں. چین نے کہا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ ماہ ہونے والے حملے کے بعد نئی دہلی اور اسلام آباد کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی کو کم کرانے کے لیے بیجنگ نے تعمیری کردار ادا کیا ہے. اور بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے پاکستان میں موجود مبینہ دہشت گردوں کے خلاف مزید کاروائیوں کا اشارہ دیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی طبی بنیادوں پر ضمانت کی درخواست پر قومی احتساب بیورو کو نوٹس جاری کر دیا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں اور تفصیل چند لمحے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. جنوبی افریقہ میں پچھلے ہفتے کے اختتام پر آنے والے طوفان سے 1000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں. گرد باد کا یہ طوفان ایڈائے وسطی موزمبیق کے ساحلی شہر بیرا سے ٹکرایا تھا, جس سے پہلے اس نے موزمبیق اور ملاوی پر حملہ کیا. عہدیداروں کے مطابق تینوں ملکوں میں 215 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے. مشرقی زمبابوے میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ قریباً 1000 گھر تباہ ہو گئے ہیں اور سینکڑوں افراد لاپتہ ہیں. انڈونیشیا کے مشرقی صوبے پاپوا میں 3 روز سے آنے والے شدید سیلابوں اور مٹی کے تودے گرنے سے ہلاک ہونے والے 89 افراد کی تصدیق ہو گئی ہے. شدید طور پر متاثر ہونے والا ضلع سیناتی تھا, جہاں طوفانی بارشوں کے ساتھ ٹنوں پتھر, مٹی اور درخت ہفتے کے روز دریا میں آ گئے, جس کے باعث دریا ابل پڑا اور سینکڑوں مکان اور سڑکیں اس میں بہہ گئیں. کم از کم 74 افراد لاپتہ ہیں اور 150 افراد شدید زخمی ہیں. 6 سے 7 ہزار افراد بے گھر ہو گئے ہیں اور وہ ہنگامی کیمپوں میں پناہ لے رہے ہیں. بنگلہ دیش کے عہدیداروں نے منگل کے روز بتایا ہے کہ مسلح افراد نے 2 گاڑیوں میں سوار پولنگ کے عملے پر فائرنگ کر دی, جس سے کم از کم 7 افراد جاں بحق ہو گئے. بعض ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والوں کی تعداد 8 ہے, جبکہ اس حملے میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 14 بتائی جاتی ہے. یہ واقعہ بنگلہ دیش کے جنوب مشرقی علاقے چیٹا کانگ میں اس وقت پیش آیا جب پیر کی شام پولنگ کا عملہ بیلٹ باکسز کے ساتھ واپس جا رہا تھا. کسی گروپ نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. ہالینڈ میں حکام منگل کے روز یہ کھوج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 1 روز پہلے ٹرام پر شوٹنگ کا محرک کیا تھا. پیر کے روز ہالینڈ کے شہر یوترخت میں فائرنگ کے واقعے میں 3 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے تھے. کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد ڈچ پولیس نے ٹرام کی شوٹنگ میں مبینہ طور پر ملوث 1 شخص کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس نے اس سے قبل مشتبہ شخص کی شناخت 37 سالہ ترک نژاد گوکمن تانش کے طور پر کی تھی۔ پولیس نے اس کی تصویر جاری کی جس میں ایک داڑھی والا شخص گہری نیلے رنگ کی ہڈ والی جیکٹ پہنے ہوا تھا۔ اس مشتبہ شخص کے علاوہ بھی دو اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جس کی تفصیل جاری نہیں کی گئی ہے۔ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی دو مساجد پر فائرنگ سے لقمہ اجل بننے والے 50 افراد کی تدفین کا آغاز منگل سے ہو رہا ہے۔ مقامی مسلمان کمیونٹی کے مطابق میتوں کو غسل دینے اور تدفین کے لیے تیار کرنے کا کام مسلمان رضاکار انجام دے رہے ہیں۔ جاں بحق ہونے والے کئی مسلمانوں کو نیوزی لینڈ میں ہی دفن کیا جائے گا، جبکہ بعض کی میتیں ان کے آبائی ملکوں کو منتقل کی جائیں گی۔ منگل کو نیوزی لینڈ کی پارلیمان کے اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم جیسنڈا آرڈن نے متاثرہ مساجد کے نمازیوں اور ان کی بہادری کو خراج تحسین پیش کیا۔ مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پارلیمان کے اجلاس کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کیا گیا، جبکہ وزیراعظم نے بھی اپنی تقریر کا آغاز السلام علیکم کہہ کر کیا۔ اور دنیا بھر میں دوسرے مذاہب اور عقائد سے تعلق رکھنے والے افراد اور گروپ مسلمانوں کے ساتھ اس حادثے کے پس منظر میں یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ افغانستان میں حکام نے تصدیق کی ہے کہ طالبان جنگجوؤں نے سرکاری فوج کے 58 اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ حکام کے مطابق ان اہلکاروں کو ترکمانستان کی سرحد سے متصل افغان صوبے بادغیس میں طالبان اور سرکاری فوج کے درمیان حالیہ جھڑپوں کے دوران یرغمال بنایا گیا تھا۔ افغان وزارت دفاع نے پیر کو تصدیق کی ہے کہ سرکاری فوج کے وہ 58 دیگر اہلکار افغانستان پہنچ گئے ہیں جو شمال مغربی سرحدی ضلع بالا مرغاب میں طالبان کے حملے سے بچنے کے لیے سرحد پار کر کے ترکمانستان چلے گئے تھے۔ وزارت دفاع کے مطابق علاقے میں مزید کمک بھیج دی گئی ہے اور لاپتہ اہلکاروں کی تلاش اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے چھاپا مار کاروائیاں جاری ہیں۔ امریکہ نے افغان صدر اشرف غنی پر واضح کیا ہے کہ وہ ان کے مشیر برائے قومی سلامتی حمداللہ محب کے ساتھ اب کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے منگل کو اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حکام حمداللہ محب کے حالیہ بیان پر سخت بہرہم ہیں، جس میں انہوں نے امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری مذاکراتی عمل پر کڑی تنقید کی تھی۔ رائٹرز کے مطابق افغان مشیر برائے قومی سلامتی کی تنقید کے اگلے ہی روز امریکی نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور ڈیوڈ ہیل نے صدر اشرف غنی کو ٹیلی فون کر کے معاملے پر احتجاج ریکارڈ کروایا تھا۔ پاکستان کے ایک معروف اخبار ڈان کے مطابق پاکستان اور بھارت کے تکنیکی ماہرین منگل کے روز کرتارپور کوریڈور پر بات چیت کے لیے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس سرحدی راہداری کو ملکوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کی 550 برسی کے موقع پر اس سال کھولا جانا ہے۔ پاکستان کی جانب سے اس منصوبے کا افتتاح وزیراعظم عمران خان نے کرتارپور میں 28 نومبر 2018 کو کیا تھا۔ 14 مارچ کو ایک پاکستانی وفد واگھا کے راستے بھارت گیا تھا تاکہ کرتارپور راہداری کے لائحہ عمل پر بات ہو سکے۔ بھارتی وفد کی سلسلے میں آمد 2 اپریل کو متوقع ہے۔ ریڈیو پاکستان کے مطابق چین نے کرتارپور گزرگاہ کے تمام تفصیلات کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان اور بھارت کے وفود کی ملاقات کا خیر مقدم کیا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ ماہ ہونے والے حملے کے بعد نئی دہلی اور اسلام آباد کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی کو کم کرانے کے لیے بیجنگ نے تعمیری کردار ادا کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گینگ شانگ نے یہ بات پیر کو بیجنگ میں نیوز بریفنگ کے دوران کہی۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کا ہمسایہ اور دوست ملک ہونے کے ناطے چین نے دونوں ملکوں کے درمیان امن بات چیت کی حمایت کی ہے اور بیجنگ نے حالیہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کیا ہے۔ اور بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوبھال نے پاکستان میں موجود مبینہ دہشت گردوں کے خلاف مزید کاروائیوں کا اشارہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت پلوامہ خودکش حملے کو نہیں بھولا ہے اور دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کے خلاف مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ منگل کو نیم مسلح دستے سی آر پی ایف کی 80ویں سالگرہ پر منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اجیت دھوبال نے کہا کہ بھارت نہ تو پلوامہ حملے کو بھولا ہے اور نہ ہی بھولے گا۔ ان خبروں کی تفصیلی رپورٹ بھی ہمارے پاس ہیں جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کی جائیں گی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
VOA کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوبھال نے پاکستان سے سرگرم دہشت گردوں کے خلاف مزید کارروائیوں کا اشارہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت پلوامہ خودکش حملے کو بھولا نہیں ہے اور دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کے خلاف مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ خبر ہم نے آپ کو شروع میں سنائی تھی، اس کی مزید تفصیل بتا رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے گڑگاؤں میں نیم مسلح دستے سی آر پی ایف کی 80ویں سالگرہ پر منعقدہ ایک تقریب میں بولتے ہوئے کہا کہ ملک پلوامہ خودکش حملے کو، جس میں 40 جوان ہلاک ہوئے تھے، نہ تو بھولا ہے اور نہ ہی بھولے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی قیادت دہشت گردانہ حملوں کا جواب دینے کی مکمل طور پر اہل ہے اور ملک کا مستقبل محفوظ ہے۔ انہوں نے مزید کارروائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائی کب ہوگی اور کہاں ہوگی، اس کا فیصلہ قیادت کرے گی۔ بقول ان کے، یہ کارروائی یا تو دہشت گردوں کے خلاف ہوگی یا پھر ان کی حمایت اور ان سے ساز باز کرنے والوں کے خلاف۔ ایک سینئر تجزیہ کار جوگندر شرما سے جب ہم نے پوچھا کہ ایسے حالات میں، جبکہ کشیدگی بہت حد تک کم ہو گئی ہے، اس قسم کا بیان کس جانب اشارہ کرتا ہے، تو انہوں نے اس بیان کو محض ایک سیاسی بیان قرار دیا۔
اور یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے ہمارے ملک کے لیے کہ جب شاشک پارٹی کے لیڈران اور ان کے تمام کیبنٹ منسٹرز، پرائم منسٹرز دیش کی جنتا کو گمراہ کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، تو اس کے بعد اب بیوروکریسی کا پولیٹیکل استعمال کیا جا رہا ہے۔ اجیت ڈوبھال کا یہ بیان پولیٹیکل بیان کے علاوہ الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ الیکشن کو دھیان میں رکھ کر کے پولیٹیکل بیان بازی ہے اور لوگوں کو، جذباتوں کو دوبارہ سے بھڑکانا چاہتے ہیں، تو یہ ان کی کوشش ہے۔ لیکن بیوروکریسی اور اب جس طرح سے دباؤ میں آ کر کے پولیٹیکل بیان بازی کر رہی ہے، وہ ہمارے دیش کے لوک تنتر کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اب بالا کوٹ جیسی دوسری کوئی کاروائی ممکن ہی نہیں ہے۔
دیکھیے، جب کوئی کاروائی کرنی ہوتی ہے نا، تو ایسے دھمکیاں دے کر کے، بیان بازیاں کر کے نہیں ہوا کرتی، تو ایسی کوئی کاروائی ہوگی اس کی کوئی پاسبلٹی دور دور تک نہیں ہے۔ اور کوشش کریں گے بھی اگر یہ کچھ بھی کہ کچھ دوبارہ سے ویسی سچویشن کریٹ کرے، وہ بھی ممکن ہوگا نہیں، کیونکہ عوام بہت کچھ سمجھ چکا ہے اس بات کو کہ یہ کیا گیم چل رہا ہے۔ تو یہ آخری پتا ہے پاکستان اور ٹیررزم، جس پر یہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، لیکن اب ان پتوں سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ زمین پر کچھ کیا نہیں انہوں نے۔
جوگندر شرما نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے عوام بھی اس قسم کی کوئی کارروائی نہیں چاہتے، وہ امن کے خواستگار ہیں۔ یاد رہے کہ پلوامہ حملے کے بعد بھارتی فضائیہ نے پاکستان کے بالا کوٹ میں کارروائی کی تھی، جس کے جواب میں پاکستانی فضائیہ نے بھی بھارت کے اندر کارروائی کی۔ اجیت ڈوبھال انٹیلیجنس بیورو کے سابق سربراہ ہیں، وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے قریبی مانے جاتے ہیں۔ پلوامہ حملے کے بعد اپوزیشن نے ان پر شدید نکتہ چینی کی تھی۔ جیش محمد کی جانب سے حملے کی ذمہ داری لینے کے बेबजना दावे के बाद कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने इल्जाम आयद किया था कि जब 1999 में एक भारतीय तैयारा हाईजैक करके कंधार ले जाया गया था तो मौलाना मसूद अजहर को रिहा करने में अजीत डोभाल ने कलीदी किरदार अदा किया था। हुकूमत ने इस इल्जाम की तर्दीद की है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
चीन ने कहा है कि भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में गुज़श्ता माह होने वाले हमले के बाद नई दिल्ली और इस्लामाबाद के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी को कम कराने के लिए बीजिंग ने तामीरी किरदार अदा किया है। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान गेंग शुआंग ने यह बात पीर को बीजिंग में न्यूज ब्रीफिंग के दौरान कही। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट हमें दी है मोहम्मद जलील ने।
चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान का हमसाया और दोस्त मुल्क होने के नाते चीन ने दोनों मुल्कों के दरमियान आमन बातचीत की हिमायत की है और उनके बकौल बीजिंग ने खित्ते में हालिया कशीदगी को कम करने के लिए तामीरी किरदार अदा किया है। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने यह बयान ऐसे वक्त दिया जब पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोजा सरकारी दौरे पर बीजिंग में हैं। पाकिस्तानी वजीर खारजा मंगल को अपने चीनी हमनसब वांग यी के हमरा चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे जिसमें चीन पाकिस्तान इक्तसादी रहदारी और इस्लामाबाद और बीजिंग के दरमियान दीगर दोतरफा अमूर जेर बहस आएंगे। पीर को न्यूज ब्रीफिंग के दौरान चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान से जब ये पूछा गया कि क्या पाकिस्तान और चीनी वज़राए खारजा के दरमियान मुज़ाकरात में जैश ए मोहम्मद के सरबरा मसूद अजहर का मामला भी जेरे बहस आएगा तो लू कांग ने कहा कि बातचीत में दोतरफा अमूर बैन अल-अक़वामी और इलाकाई मामलात के अलावा भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात और खित्ते की हालिया कशीदा सूरत हाल पर यकीनन तबादला ख्याल होगा। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता माह पुलवामा हमले की जिम्मेदारी कालादम शिद्दत पसंद तंजीम जैश ए मोहम्मद की तरफ से कबूल करने के बाद फ्रांस बरतानिया और अमेरिका ने शिद्दत पसंद ग्रुप के सरबरा मसूद अजहर का नाम सलामती कौंसिल की दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने की तजवीज़ दी थी जिसे चीन ने तकनीकी बुनियादों पर इल्तवा में डाल दिया है। पीर को न्यूज ब्रीफिंग के दौरान चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने मसूद अजहर के मामले पर बात करते हुए कहा कि उनके बकौल चीन का मौकिफ इस बारे में वाजे है जिसको वो दोबारा नहीं दोहराएंगे। करतारपुर राहदारी के मामले पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली हालिया बातचीत को खुश आइंद करार देते हुए चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने इस तवक्को का इजहार किया कि ये पेशरफ्त बाहमी कशीदगी को कम करने और इलाकाई सूरत हाल को बेहतर करने में मददगार होगी। बास मुबस्सरीन का कहना है कि जनूबी एशिया के अमन के साथ चीन के स्ट्रेटेजिक और तजारती मफादात वाबस्ता हैं इसलिए बीजिंग नई दिल्ली और इस्लामाबाद पर अपने बाहमी मामलात को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दे रहा है। बैन अल-अक़वामी अमूर के माहिर जफर जसपाल ने मंगल को वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा
बिल्कुल चाइना का अपना इंटरेस्ट भी है क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनकी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है और इंडिया के साथ उनकी बहुत बड़ी इकोनॉमिक ट्रेड है कॉपरेशन है तो नेचुरली खित्ते में अगर अमन होगा तो वो उनके फेवर में जाता है। अगर वो खित्ते में कोई भी इस किस्म की जंग होगी तो उनका जो इकोनॉमिक राइज है उसको वो बड़ी बुरी तरह इफेक्ट करेगा तो लिहाजा चाइना कोशिश करेगा कि यहाँ पे जो है वो अमन रहे और दोनों मुल्क बजाय जंग के आपस में कॉपरेट करके और डायलॉग से अपने रिजोल्व करें इशू।
पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान और भारत की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ फजाई कार्रवाइयां करने और दोनों मुल्कों की तरफ से इंतहाई इकदाम की धमकियों के बाद खित्ते की सूरत हाल इंतहाई कशी हो गई थी जिसे मामूल पर लाने के लिए चीन अमेरिका मुतहदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने किरदार अदा किया था। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त पर कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब को नोटिस जारी कर दिया है और कहा है कि आइंदा समाअत पर दरख्वास्त का फैसला कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त की समाअत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत पर कत्ल की धमकियों का इल्जाम आयद किया है जबकि वजीर खजाना असद उमर ने बिलावल भुट्टो की जानिब से इलेक्शन में कलदन तंजीमों की हिमायत लेने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट दी है अली राना ने।
समाजी राबते की साइट ट्विटर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैंने कालादम तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले वज़रा की बरतरफी का मुतालबा किया लेकिन हुकूमत ने मुझे कत्ल की धमकियों नैम नोटिसेस और मुल्क दुश्मन करार देकर इसका जवाब दिया तहम इनमें से कोई भी हथकंडा मुझे अपने असूली मौकफ से नहीं हटा सकता। इस मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुशी शाह का कहना है कि इस वक्त सियासतदानों को हरासा किया जा रहा है।
जो प्रोटेक्टर है جو اس کے کسٹوڈینز ہیں وہ صرف نہیں, ملک کا ایم این اے ایم پی اے صحیح ٹھیک نہیں, کیس بناؤ اندر ڈالو پھر دیکھا جائے گا. ہراسمنٹ ہے, لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ آپ پاکستان اس لیے بنا, پاکستان بنا ہے, آزادی ملی ہے کہ ہم اس ملک میں عوام کی رائے سے اپنی حکمرانی کریں.
بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ کابینہ میں ان وزراء کی موجودگی تک حکومتی دعووں کو کوئی بھی سنجیدہ نہیں لے گا. ان تنظیموں کو مرکزی دھارے میں لانے کی کوشش کرنے والے اور ان کے تربیتی کیمپوں کی حمایت کرنے والوں کو وفاقی کابینہ سے نکالنا ہوگا. بلاول نے شیخ رشید کی دفاع پاکستان کانفرنس کے جلسے سے خطاب اور اسد عمر کی انصار العلماء کے رہنما مولانا فضل الرحمان خلیل سے ملاقات کی ویڈیو اور تصاویر بھی شیئر کی ہیں. دوسری جانب وزیر خزانہ اسد عمر کالعدم تنظیم کے ساتھ تعلق کے الزام کو مسترد کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جن تنظیموں نے الیکشن میں میری حمایت کی وہ خود دہشت گردی کا شکار رہی ہیں.
جو یہ وہ تنظیمیں ہیں جو شکار رہی ہیں, یہ وہ فکے ہیں پاکستان کے جو شکار رہے ہیں دہشت گردی کا. انہوں نے میری الیکشن کیمپین میں سر کھل کے دی, جس دن یہ الزام لگا نا تو اگلے دن میرے پاس میسج آیا وہاں سے, انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں مگر آپ چاہتے ہیں تو ہم سٹیٹمنٹ بھی دینے کو تیار ہیں آپ کے لیے.
اسد عمر کا کہنا تھا کہ ملک میں بہت عرصے تک یہ بہانے بازی ہو چکی کہ خود حکومت کے مزے کرو اور خرابی فوج پر ڈال دو کہ وہ نہیں مان رہی. بلاول بھٹو زرداری کا معاملہ صرف کالعدم تنظیموں کے ساتھ نہیں بلکہ شیخ رشید کے ساتھ بھی ہے. شیخ رشید نے چند روز قبل کہا تھا کہ اگر بلاول بھٹو نے انداز سیاست نہ بدلا تو مارے جائیں گے. اس معاملے پر پیپلز پارٹی کی طرف سے شیخ رشید کے خلاف مقدمات کے اندراج کے لیے درخواستیں بھی دی جا رہی ہیں. ایک ایسے وقت میں جب پاکستان پر ایف اے ٹی ایف اور عالمی سطح پر ایسی تنظیموں کے خلاف کاروائی کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے, بلاول بھٹو کا یہ الزام حکومت کی مشکلات میں اضافہ کر سکتا ہے. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے منگل کو کہا ہے کہ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ادارے کرائسٹ چرچ کی دو مساجد پر حملے کے بعد غیر واضح مزید معلومات کا جائزہ لے رہے ہیں. وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی.
سفید فاموں کی نسلی برتری پر یقین رکھنے والے ایک شخص نے جمعے کو کرائسٹ چرچ میں فائرنگ کر کے 50 افراد کو ہلاک کر دیا تھا. اسے عدالت میں پیش کیا گیا جہاں اس نے وکیل کرنے کے بجائے خود اپنا مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کیا. وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن نے منگل کو قانون سازوں سے خطاب میں اسے دہشت گرد قرار دیا.
He is a terrorist. He is a criminal. He is an extremist. But he will, when I speak...
وہ دہشت گرد ہے, مجرم ہے, انتہا پسند ہے, لیکن وہ بے نام و نشان رہے گا. اور میں آپ سے درخواست کروں گی کہ ان لوگوں کے نام لیں جن کی جان گئی ہے بجائے اس شخص کے جس نے ان کی جان لی ہے. وہ بدنام ہونا چاہتا ہوگا لیکن ہم نیوزی لینڈ میں اسے کچھ نہیں دیں گے. یہ تھے وزیر اعظم آرڈرن کے الفاظ. حملہ آور کی شہرت حاصل کرنے کی خواہش اس حقیقت سے آیا ہوئی کہ اس نے جمعے کو قتل عام سے پہلے 74 صفحات کا منشور انٹرنیٹ پر جاری کیا تھا اور النور مسجد میں حملے کی ویڈیو بھی لائیو نشر کی. وزیر اعظم آرڈرن نے اس بات پر مایوسی ظاہر کی کہ حملے کے 4 دن بعد بھی ویڈیو انٹرنیٹ پر موجود ہے, حالانکہ فیس بک نے کہا تھا کہ اس نے حملے کے 24 گھنٹوں کے اندر اس کی 10,00,000 نقول کو ہٹا دیا ہے. مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اسی حادثے کے حوالے سے اسٹیو مولر کی رپورٹ, یاسمین جمیل کی زبانی.
نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی دو مساجد میں کیے گئے اس مہلک حملے کو جس میں 50 نمازی ہلاک ہوئے آج چوتھا روز ہے. النور مسجد کی جہاں جمعے کی نمازوں کے دوران بیشتر لوگ ہلاک ہوئے تھے, سڑک کے بالکل پار واقع ہیگلی پارک میں پلوں اور درختوں کے ساتھ ساتھ یادگاری ٹوکنز رکھنے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. یہ اس چیز کی علامت ہے کہ گزشتہ جمعے کے المناک واقعات پر کمیونٹی کا حزن و ملال ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور وہ آنے والی صورتحال سے نمٹنے کی جدوجہد کر رہی ہے. سیرا اسٹیورٹ نیوزی لینڈ کی سول ڈیفینس اینڈ ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کی ڈائریکٹر ہیں. وہ آج شہر میں تھیں. انہوں نے شہری رہنماؤں اور مسلم کمیونٹی کے ارکان سے گفتگو کی اور گزشتہ ہفتے لگنے والے زخموں کو مندبل کرنے میں مدد کے لیے حکومت کی کوشش کے عزم کا اعادہ کیا. انہوں نے قطعی طور پر یہ واضح کیا کہ خاندانوں کو جس جس چیز کی بھی ضرورت پیش آتی گئی حکومت اسے پورا کرتی رہے گی. دوسرے لفظوں میں خاندانوں کو حکومت سے جس قسم کی بھی مدد درکار ہوگی وہ انہیں فراہم کرے گی. اس کے علاوہ وزارت تعلیم کی عہدیدار کرسٹا کیسی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ملک بھر میں ٹراما سے نمٹنے سے متعلق ٹیمیں لگ بھگ 20 ترجیحی اسکولوں کا دورہ کر رہی ہیں. یہ وہ اسکول ہیں جن کا گزشتہ ہفتے پیش آنے والے واقعات سے کچھ براہ راست تعلق ہے. ان اسکولوں کو فراہم کی جانے والی مدد اس ہفتے کے بعد بھی جاری رہے گی. ان کا کہنا ہے کہ یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس کی ضرورت رہے گی. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ کی اردو اور ترکی سروس کے رپورٹرز نے ریاست ورجینیا اور میلینڈ میں جا کر مساجد میں اس حملے کے بارے میں تاثرات معاملے کیے، اور سلاتی ساہو کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز نے اس کی تفصیل جاری کی ہے.
میریلینڈ کے شہر لینہم میں ترک نژاد امریکیوں نے سن 1990 کی دہائی میں دیانت سینٹر قائم کیا تھا، جو ترک تارکین وطن کو سماجی اور مذہبی خدمات فراہم کرتا ہے. آج یہ ایک بڑا ادارہ ہے جس کی شاخیں پوری امریکہ میں پھیلی ہیں. مرکز کے سربراہ احمد ایرلک کہتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کے حملوں کے بعد یہاں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے.
We are asking people to be vigilant, but on the other hand, we are doing everything that we can to increase the safety of our people.
وہ کہہ رہے ہیں، ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ چوکنے رہیں. اس کے علاوہ ہم اپنے لوگوں کی سیکیورٹی میں اضافہ کرنے کے لیے جو کچھ ممکن ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. امام احمد نے وائس آف امریکہ کی ترکش سروس کو بتایا کہ ان کے مرکز کو اپنے تمام غیر مسلم پڑوسیوں سے حمایت کے پیغامات مل رہے ہیں، جن میں مقامی پولیس چیف شامل ہیں، جنہوں نے جمعے کے روز نمازیوں سے خطاب کرتے ہوئے انہیں اپنے خاندان کا حصہ قرار دیا. کاؤنٹی کے پولیس کے سربراہ ہینری سٹاونسکی کے الفاظ، وہ کہہ رہے ہیں آپ اس سے آگاہ رہیں کہ میں، ہم سب اپنے اس گھر اور خاندان کا دفاع کریں گے اور اپنے گھر اور اپنے خاندان کی حفاظت کریں گے. یہ الفاظ تھے پولیس چیف ہینری کے. ریاست ورجینیا کے شہر فالز چرچ میں واقع مسجد کے امام نعیم محمد بیگ کا کہنا ہے کہ امریکہ سمیت دنیا بھر میں نفرت کا پرچار کرنے والی تنظیمیں بڑھ چڑھ کر سامنے آ رہی ہیں، جو اسلام کے خلاف، یہودیوں اور اسی طرح غیر ملکیوں اور تارکین وطن کے خلاف جذبات بھڑکا رہی ہیں.
But we have to be prepared. We are educating our community. We are helping our community to understand that these are the realities of new America.
وہ کہہ رہے ہیں اس کے باوجود ہمیں تیار رہنا ہوگا. ہم اپنی کمیونٹی کو اس سے آگاہ کر رہے ہیں. ہم انہیں یہ بات سمجھانے میں مدد کر رہے ہیں کہ یہ نئے امریکہ کے حقائق ہیں. تاہم ہمارے لیے اپنے عقیدے پر جمے رہنا لازمی ہے. ہمیں اپنے مذہبی عقائد پر عمل کرنے سے نہ تو جھجکنا چاہیے اور نہ ہی خوف زدہ ہونا چاہیے. سامعین، امریکہ کے مسلمانوں کی اکثریت تفریق پیدا کرنے والے پیغامات پھیلانے کے لیے نیوز میڈیا اور کچھ سیاسی رہنماؤں کو مورد الزام ٹھہراتی ہے. دیانت سینٹر کے امام احمد کہتے ہیں،
Some of these measures are trying to change the fabric of this country, which is not going to happen. Why? Because Muslims are really strong elements, strong part of this fabric.
ان میں سے کچھ پیغامات میں اس ملک کا تانا بانا تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان حقیقتاً اس کا ایک مستحکم حصہ ہیں. یہاں ایسے مسلمان ہیں جو عشروں پہلے اسی ملک میں پیدا ہوئے اور پرورش پائی، جو فوج میں خدمات انجام دے رہے ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، وکیل ہیں، فائر ڈپارٹمنٹ میں اور پولیس کے محکموں میں کام کر رہے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیوزی لینڈ کے حملوں کی مذمت کی ہے اور وہاں کے عوام کے لیے ٹویٹر پر تعزیت کا پیغام بھیجا ہے. امریکی عہدیداروں نے حملوں کی چھان بین میں مدد کی پیشکش کی ہے. شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
نیوزی لینڈ میں مساجد پر حملے اور پھر ہالینڈ میں دہشت گردی کے بعد مغرب میں ایک بار پھر اسلامو فوبیا کی بحث چھڑ گئی ہے. وائس آف امریکہ کے مبشر علی زیدی نے یہ جاننے کے لیے ماہرین اور تاجیہ کروں سے گفتگو کی ہے کہ کیا یہ کوئی جھوٹا خوف ہے یا یہ حقیقی خطرے کا ادراک ہے.
اسلام کا مطلب ہے سلامتی، یعنی سب کی خیر. تو پھر امن اور سلامتی سے خوف کون محسوس کرتا ہے اور کیوں؟ یہ اسلامو فوبیا کیا ہے؟ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مغربی ملکوں میں ان جہادی تنظیموں کے حملوں کی وجہ سے یہ خوف پیدا ہوا جو خود کو اسلام کا علم بردار قرار دیتی ہیں. اگرچہ بیشتر مسلمان ان جہادی تنظیموں سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن ایک عام یورپی یا امریکی کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل ہے. مسلمان رہنماؤں سے بات کریں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اسلامو فوبیا مصنوعی خوف ہے. جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما فرید پراچا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام اور مسلمانوں سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں.
اسلامو فوبیا ایک مصنوعی خوف ہے جو پیدا کیا جا رہا ہے. اسلام سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، مسلمانوں سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. اصل جو دہشت گرد ہے، یعنی چاہے وہ مسلمانوں میں ہوں یا غیر مسلموں میں، یا وہ کسی بھی طرح کے انتہا پسند ہوں، شدت پسند ہوں، تو یا ان کا کوئی گروہی معاملہ ہے یا ان کا کوئی انفرادی فعل ہے، کسی خاص وجہ سے ان کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے.
ترقی پسند دانشور جمشید اقبال کا کہنا ہے کہ اسلاموفوبیا کے پھیلنے میں سارا قصور مغرب کا بھی نہیں ہے. جہادی تنظیمیں اور مغربی معاشروں میں اپنی شناخت کو جارحانہ انداز میں برقرار رکھنے والے مسلمان بھی اس کے ذمہ دار ہیں.
میرا خیال ہے کہ دنیا میں اسلاموفوبیا اگر وجود رکھتا ہے تو اس میں سارا قصور مغرب کا بھی نہیں ہے. اس میں ان لوگوں کا بھی قصور ہے جنہوں نے مذہب کو سیاسی اور عسکری ٹول کے طور پر استعمال کیا، اور حالیہ واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خوف وجود رکھتا ہے اور اس کی بنیادیں اسلام کا سیاسی استعمال کرنے والوں نے بھی فراہم کی ہیں. اسلاموفوبیا کی سب سے بڑی وجہ جو نظر آتی ہے وہ مسلمانوں کا مغربی معاشروں میں انٹیگریٹ ہونے سے انکار ہے، اور اپنی الگ شناخت پر کچھ اس طرز کا اصرار ہے کہ لوگ اس سے خوف محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی شناخت کے اظہار کے طریقے بعض صورتوں میں جارحیت کے حامل ہوتے ہیں.
کئی عشروں سے یورپ میں رہنے والے صحافی خالد حمید فاروقی کہتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کی وجہ سے مسلمانوں اور دوسری اقوام کے درمیان گہری خلیج پیدا ہو چکی ہے. دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں اور میڈیا نے اسے بہت ہوا دی ہے.
دیکھیں یہ تو بہت زیادہ گہرا ہے جو خلیج آ گئی ہے یہاں، مذہبی خلیج اور نسلی خلیج، اور اسے دائیں بازو نے بہت زیادہ اس کو ہوا دی، اور یہ ایک قومی دھاری کی سیاست کا باقاعدہ اب ایجنڈا بن گیا ہے. کیونکہ آسٹریا میں جس طریقے سے رائٹ ونگ پارٹیز کو وہاں فتح حاصل ہوئی، اور اب یورپین الیکشن آ رہا ہے، جس طریقے سے جو دائیں بازو کی سیاسی جماعتیں ہیں اس کارڈ کو استعمال کر کے عارضی طور پر اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، تو اسی سطح پر اس کو سیاسی جماعتیں جو دائیں بازو کی ہیں وہ اس کو تقویت دے رہی ہیں. اور دوسری بات ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت نیچے لیول تک عام آدمیوں میں بھی یہ صلاحیت کر گیا.
تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ مکالمے کو فروغ دے کر اسلاموفوبیا کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، لیکن انتہا پسندی کی سوچ اور دہشت گردی کا قلع کم کیے بغیر یہ مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یہ نیوز شو آپ کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے ساتھ ہیں علی فرقان. ان سے پوچھتے ہیں کہ آج پاکستان میں کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی علی فرقان.
جی، جو آج کابینہ کا اجلاس تھا وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت، اس میں 30 نکاتی ایجنڈا اس کے سامنے رکھا گیا، لیکن اس میں سے جو نمایاں طور پہ جن کے اوپر فیصلے سامنے آئے ہیں، اس میں وزیر اطلاعات فواد چودھری نے فیصلوں کے حوالے سے بریفنگ دی میڈیا کو، اور انہوں نے گیس کے حوالے سے بتایا ہے کہ جو اضافی بل عوام کو بھجوائے گئے ہیں گیس صارفین کو، اس کے حوالے سے جو ہے وہ کافی بڑا انکشاف انہوں نے کیا ہے کہ ایک بڑا سکینڈل ہے جو جس کی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. انہوں نے بتایا کہ 2016-17 سے عوام کو جو ہے وہ اضافی گیس کے بل بھجوائے جا رہے ہیں، اور اس مد میں تقریباً 2.5 ارب روپے عوام سے جو ہے وہ اضافی وصول کیے گئے ہیں. انہوں نے اس حوالے سے مزید تفصیلات نہیں دی، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، اور بڑا نام جو ہے وہ اس حوالے سے سامنے لے کے آئے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج کے جو اجلاس کی ایک اور دلچسپ چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو پارٹی کے سابق جو نااہل ان کے سیکرٹری جنرل ہیں جہانگیر ترین، انہوں نے بھی کابینہ کے اجلاس میں شرکت کی اور زرعی اصلاحات کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ بریفنگ دی ہے کابینہ کو. اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ جو پاکستان میں جو زراعت کے شعبے کے فروغ کے لیے جو ہے اقدامات جو اٹھائے جائیں گے ان کی بھی منظوری دی گئی ہے. مختلف سمریاں جو ہے اس حوالے سے جو ہے اس کی کابینہ نے منظوری دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ اور جو ہے وہ سمریز تھی جس کی کابینہ میں سامنے رکھی گئی، جس میں ایک نیب کی جو عدالتیں ہیں ان کی منتقلی تھی اسلام آباد میں راولپنڈی اور دیگر شہروں سے. اس حوالے سے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اگر اس کے اوپر کام کیا گیا تو اس کو سیاسی جو ہے اس وقت میں جو ہے اس کو پس منظر میں اس وقت اس کے اوپر فیصلہ نہیں کیا گیا, کیونکہ اپوزیشن جماعتوں کے اس کے اوپر اعتراض جو ہے وہ ہو سکتا ہے. کابینہ کے اجلاس جو ہے وہ کافی طویل جو ہے وہ آج جاری رہا, تقریباً 3 گھنٹے سے زیادہ جو ہے یہ میٹنگ چلتی رہی ہے, اور اس میں جو ہے وہ اصلاحات کے حوالے سے کابینہ کے اندر بہت ساری سمریز بھجوائی گئی تھی جو کہ ٹیکس اصلاحات کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا تھا. ایف بی آر کی اندر اصلاحات لانے کے لیے متعدد سمریز تھی جن کے اوپر کابینہ نے جو ہے وہ غور کیا ہے, لیکن بہت ساری سمریز جو ہیں ان کے اوپر آج کے اجلاس میں فیصلہ جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا, اور آئندہ اجلاس میں ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ سامنے لانے کے لیے کہا گیا ہے.
پاکستان اور بھارت کے درمیان جو موجودہ کشیدگی ہے اس حوالے سے سیکیورٹی کے معاملات پر اور پاک جو ایکشن پلان ہے اس کے بارے میں بھی کوئی تفصیلی بات چیت ہوئی اس کابینہ کے اجلاس میں؟
جی, آج جو کابینہ کے اجلاس ہوا تو اس میں آغاز جو ہے وہ نیوزی لینڈ میں ہونے والے جو افسوسناک واقعہ تھا اس کے مذمت کے ساتھ جو ہے وہ ہوا, اور شہداء کے لیے جو ہے وہ دعا بھی کی گئی, اس کے اوپر افسوس کا بھی اظہار کیا وفاقی کابینہ کی جانب سے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چونکہ یہ ایجنڈے میں اگرچہ شامل نہیں تھا لیکن وزیر اطلاعات نے یہ کہا ہے کہ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بات چیت کی گئی, کابینہ کے اراکین کو اعتماد میں لیا گیا ان امور کے اوپر جو کہ حالیہ دنوں میں اٹھائے گئے ہیں, جو دو ملکوں کے درمیان جو کشیدگی تھی اور خاص طور پہ جو اس کے بعد جو رابطے ہوئے عالمی سطح کے اوپر. لیکن چونکہ وزیر خارجہ اس جو ہے اجلاس میں موجود نہیں تھے اس لیے اس کے اوپر اس کو ایجنڈے میں شامل نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی اس کے اوپر زیادہ بات چیت ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مہاتیر محمد جو کہ ملائیشیا کے وزیر اعظم ہیں وہ آ رہے ہیں پاکستان, اس کی بھی تصدیق کی وزیر اطلاعات نے کابینہ اجلاس کے بعد ہونے والی بریفنگ میں, اور جو یوم پاکستان کے حوالے سے ایک پریڈ منعقد ہونے جا رہی ہے اسلام آباد میں اس میں وہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے جو ہے وہ شریک ہوں گے, اور حکومتی جو ترجمان ہیں انہوں نے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کو اچھا اقدام قرار دیا, اور اپنی گورنمنٹ کی پالیسیز کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو عالمی سربراہان ہیں اور جو حکومتیں ہیں ان کا اعتماد پاکستان کے اوپر وہ بڑھ رہا ہے.
بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے نمائندے اسلام آباد میں علی فرقان جو کابینہ کے اجلاس کی تفصیلات ہمیں بتا رہے تھے, اور انہوں نے بتایا کہ جہاں اور بہت سے امور پر غور کیا گیا وہیں وفاقی وزیر اطلاعات نے یہ انکشاف بھی کیا کہ گیس کے اضافی بلوں کو جو دیکھا گیا ہے تو وہ ایک اسکینڈل ہے اور اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. یہ تھے علی فرقان.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی. پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu.
اور اسلام آباد ہی سے عاصم علی رانا نے یہ رپورٹ بھیجی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طبی بنیادوں پر ضمانت کی درخواست پر قومی احتساب بیورو کو نوٹس جاری کر دیا ہے. ان کی رپورٹ.
العزیزی ریفرنس میں سزا پانے والے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو طبی بنیادوں پر ضمانت کا فیصلہ 26 مارچ کو ہوگا. نواز شریف کی ضمانت کی درخواست پر سماعت چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی. سماعت شروع ہوئی تو خواجہ حارث نے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس عدالت میں پیش کی. انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ میرے موکل ہائی بلڈ پریشر, دل, شوگر اور گردوں کے مرض میں مبتلا ہیں. ان کی 2 مرتبہ اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی, 7 دفعہ سٹنٹ ڈالا گیا. استدعا ہے ملزم کو سزا معطل کر کے انہیں مرضی کی جگہ پر علاج کرانے کی اجازت دی جائے. پاکستان مسلم لیگ نون کے حمزہ شہباز نے کہا کہ ایک شخص 70 سال کا ہونے والا ہے اور اسے کبھی ایک اسپتال سے دوسرے میں گھمایا جا رہا ہے.
ٹریٹمنٹ کے نام پر ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال, دوسرے سے تیسرے, چوتھے, پانچویں, اور ایک میڈیکل ہسٹری ہے. ایک مرتبہ ان کو سیریسنس اتنی ہوئی کہ وینٹیلیٹر پر, اور اس کے بعد 7 سٹنٹس پڑے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ رپورٹس کہہ رہی ہیں.
دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نواز شریف نے تمام بیماریوں کے ساتھ بڑی مصروف زندگی گزاری. انہوں نے انتخابی مہم چلائی, جلسے اور ریلیوں کے ساتھ ٹرائل کا بھی سامنا کیا. دیکھنا ہے مرض پہلے جیسا ہے یا بگڑ گیا. چیف جسٹس نے کہا کہ باہر جانے والے کبھی واپس نہیں آتے, جن کا ٹرائل ہو رہا ہے وہ بھی واپس نہیں آئے, سزا یافتہ کیسے واپس آئے گا. لیگی رہنما حمزہ شہباز نے کہا کہ سیاست میں اچھی روایات کو جنم دینا چاہیے, نواز شریف کے علاج کے نام پر سیاست نہ کی جائے۔
سیاست میں کوئی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دینا شروع کر دیں، تھوڑا آپ بھی میچور ہو جائیں۔ یہ زبان درازی سے، الزام تراشی سے، کسی بیمار شخص کی بیماری پر فکرے کسنے سے، کیا یہ 35% جو روپے کی قدر میں کمی واقع ہوئی ہے، آج جو اپنا ڈیفیسٹ ہے وہ پاکستان کی معیشت کیا اس سے ٹھیک ہو سکتی ہے؟
عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت سے قبل دستاویزات جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ یہ بات واضح رہے کہ اب سماعت ملتوی نہیں کی جائے گی، 26 مارچ کو اس کیس کو نمٹا دیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کہتے ہیں کہ حکومت نے ان کو کہا کہ اب کسی بھی اسپتال سے کسی بھی ڈاکٹر سے علاج کروا سکتے ہیں، لیکن نون لیگ اس معاملے پر سیاست کر رہی ہے۔
ہوم ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ آپ کسی بھی ہاسپٹل سے، پرائیویٹ سے، کسی بھی فزیشین سے، ڈاکٹر سے علاج کرانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے لیے جو ہے وہ علاج مہیا کرنے کو تیار ہیں، اور ہم تو اس حد تک جو ہے وہ آفر ہم نے کی ہے کہ اگر آپ اپنا فزیشین باہر سے بلانا چاہتے ہیں تو باہر سے بھی بلائیں اور آپ اپنا علاج جس طرح سے چاہتے ہیں وہ نہیں کریں۔
سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ہائی کورٹ سے ضمانت کی درخواست مسترد ہونے کے بعد سپریم کورٹ میں ان کی ضمانت کی درخواست کی سماعت کی گئی ہے، اور اب فیصلہ 26 مارچ کو ہوگا۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
امریکی محکمہ دفاع نے کانگریس کو ان ممکنہ فوجی تعمیراتی پروجیکٹس کی ایک فہرست فراہم کی ہے جنہیں وہ امریکہ اور میکسیکو کے درمیان اس دیوار کی ادائیگی میں مدد کے لیے ختم کر سکتا ہے جس کی تعمیر کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ حکم دے چکے ہیں۔ اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
پینٹاگون کے قائم مقام سربراہ پیٹرک شانہن نے وہ فہرست کانگریس کی اس کشیدہ سماعت کے بعد بھیجی جس میں ڈیموکریٹک سینیٹرز نے فوج سے ان پروجیکٹس کے بارے میں ایک فہرست کا مطالبہ کیا تھا جو متاثر ہو سکتے ہیں۔ ڈیموکریٹک سینیٹر ٹیم کین نے کہا،
I don't think you giving us that list today after the vote when we've been asking for it for a month is a good faith response to the request of this committee.
میں نہیں سمجھتا کہ آپ ہمیں ووٹنگ کے بعد وہ فہرست جس کا ہم مہینے سے مطالبہ کر رہے ہیں اس کمیٹی کی درخواست پر نیک نیتی پر مبنی رد عمل کے طور پر آج ہمیں دے رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، آیا میں اس کی غلط ترجمانی کر رہا ہوں؟ اور پینٹاگون کے قائم مقام سربراہ پیٹرک شانہن نے کہا،
throughout this process of the emergency declaration, and I just have to say this is not something we do every day.
ہنگامی صورتحال کے اعلان کے اس پورے عمل میں، اور مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہم ہر روز کرتے ہیں، ہم نے بالکل شروعات سے کانگریس کے ساتھ 100% شفاف ہونے کے لیے کام کیا ہے۔ یہ الفاظ تھے پینٹاگون کے قائم مقام سربراہ پیٹرک شانہن کے۔ اس فہرست میں امریکہ بھر کی درجنوں ریاستوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں امریکی اڈوں کے کئی 100 تعمیراتی پروجیکٹس شامل ہیں۔ گزشتہ ماہ ٹرمپ نے امریکہ کی جنوبی سرحد پر ایک دیوار کی تعمیر کی کوشش میں کانگریس کی جانب سے فنڈز کی منظوری حاصل نہ کر سکنے کے بعد ایک قومی ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا تھا۔ یہ اعلان ٹرمپ کو دیوار کی تعمیر کی ادائیگی میں مدد کے لیے فوجی تعمیراتی بجٹ سے رقم استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ کانگریس نے گزشتہ ہفتے ہنگامی صورتحال کے اس اعلان کو مسترد کر دیا تھا۔ ووٹنگ کے بعد ٹرمپ نے کانگریس کے اس اقدام کو منسوخ کرنے کے لیے اپنی صدارت کے پہلے ویٹو کو جاری کیا تھا۔ ڈیموکریٹس کو توقع ہے کہ امکانی فوجی کٹوتیوں کی فہرست کا اجرا متاثرہ ریاستوں کے قانون سازوں کو ممکنہ طور پر ٹرمپ کے ویٹو کو منسوخ کرنے کے لیے ووٹنگ پر آمادہ کرے گا۔ کسی بھی صدارتی ویٹو کو منسوخ کرنے کے لیے ایوان اور سینٹ دونوں میں 2/3 اکثریت درکار ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور ہالینڈ میں پولیس منگل کے روز اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ گزشتہ روز ایک مسافر ٹرین پر کی جانے والی اس فائرنگ کے پیچھے کیا محرکات تھے جس میں 3 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ شہر اترخت میں پیش آیا۔ تفصیلات کے ساتھ شہناز عزیز۔
نیدرلینڈز میں گھنٹوں کی تلاش کے بعد پولیس نے پیر کو ہونے والے ان حملوں کے لیے 37 سالہ ترک نژاد گوکمن تانیس کو گرفتار کر لیا۔ آج منگل کو ٹرینوں میں سفر کرنے والے مسافروں نے اس واقعے اور فائرنگ کے لیے مورد الزام ٹھہرائے جانے والے شخص کے بارے میں ملے جلے تاثرات کا اظہار کیا۔ روس بلیگنبرگ کا کہنا تھا، یہ ہولناک ہے اور میں خوف زدہ ہوں۔ جی ہاں، کیونکہ جو کچھ ہوا وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ اسی شہر میں ہائی اسکول کی طالبہ ٹریجر نے کہا،
I'm not scared because I think that is what they want, but
You feel a little unsafe in your OC.
میں خوفزدہ نہیں ہوں کیونکہ میرے خیال میں وہ ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے ہی شہر میں خود کو تھوڑا بہت غیر محفوظ سمجھنے لگتے ہیں. ایک مسافر جرون ڈرونک کا کہنا تھا,
very sad times but I don't think it is terrorism, it was just an idiot, a psychopath.
وہ کہہ رہے ہیں یہ ایک انتہائی افسوسناک دور ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ دہشت گردی تھی, یہ محض ایک احمق شخص تھا, ایک نفسیاتی مریض. ڈچ وزیر اعظم مارک روٹ نے پیر کو نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس واقعے کو کسی دہشت گرد حملے سے تعبیر کرنا ابھی بہت قبل از وقت ہے. ترک خبر رساں ایجنسی اناتول نے رپورٹ کیا ہے کہ ترکی میں دانش کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ یہ فائرنگ کسی خاندانی تنازع کا نتیجہ ہو سکتی ہے. گن سے ہونے والا تشدد پورے نیدرلینڈز میں شاذ و نادر ہونے والا کوئی واقعہ ہے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
انڈونیشیا کے مشرقی صوبے باپوا میں 3 روز سے آنے والے شدید سیلابوں اور مٹی کے تودے گرنے سے ہلاک ہونے والے 89 افراد کی تصدیق ہو گئی ہے. شدید طور پر متاثر ہونے والا ضلع سیناتی تھا, جہاں طوفانی بارشوں کے ساتھ ٹنوں پتھر, مٹی اور درخت ہفتے کے روز دریا میں آ گئے, جس کے باعث دریا ابل پڑا اور سینکڑوں مکان اور سڑکیں اس میں بہہ گئیں. کم از کم 74 افراد لاپتہ ہیں اور 150 افراد شدید زخمی ہیں. 6,000 سے 7,000 افراد بے گھر ہو گئے ہیں اور وہ ہنگامی کیمپوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں. اور موزمبیق کے صدر فلپے نیوسی کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے افریقہ کے جنوب میں آنے والے طوفان سے خدشہ ہے کہ 1,000 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی سیدی.
بحر ہند میں اٹھنے والے طوفان ایڈائی نے موزمبیق کے وسطی شہر بیرا سے ٹکرانے کے بعد زمبابوے اور ملاوی میں بھی تباہی مچائی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ تینوں ملکوں میں 215 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے. مشرقی زمبابوے میں سینکڑوں افراد لاپتہ ہیں اور تقریباً 1,000 مکان تباہ ہو گئے ہیں. طوفان سے متاثر ہونے والی ایک خاتون نے بتایا, میرے سسر اس وقت ہلاک ہو گئے جب ایک مکان ان پر گر پڑا. ہم ایک بچے کو ڈھونڈ رہے ہیں, ہمارا خیال ہے کہ وہ ملبے میں کہیں دبا ہوا ہے اور ہم اس کی تلاش میں مدد کی بھیک مانگ رہے ہیں. ایک اور شخص نے کہا, میں اپنے خاندان کو ڈھونڈ رہا ہوں اور یہ تک نہیں جانتا کہ وہ خیریت سے ہیں یا نہیں, کیونکہ کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا. شدید بارشوں کی وجہ سے سڑکیں سفر کے قابل نہیں اور میں نہیں جانتا کہ اپنے خاندان تک کیسے پہنچوں گا. اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ طوفان سے موزمبیق, زمبابوے اور ملاوی میں 15 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں, ان میں سے بیشتر کا تعلق دیہی علاقوں سے ہے. مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
خواتین کے سیگمنٹ کے ساتھ یاسمین جمیل. پاکستان کے شہر لاہور میں قائم گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی طالبات کی تعداد کے اعتبار سے پاکستان اور ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے. اس یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر فرخندہ منظور نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں اس یونیورسٹی اور اس کے مختلف شعبوں کے بارے میں تفصیلات فراہم کی.
اس کی خاص بات یہ ہے جی کہ یہ بہت ہی پرانا وومن کا کالج تھا جو کہ 1927 میں بنا, پھر 2000 میں یہ یونیورسٹی میں کنورٹ ہو گیا اور یہ ایشیا کی لارجسٹ فیمیل یونیورسٹی ہے اور پاکستان کی وہ واحد فیمیل یونیورسٹی ہے جس کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے. یہاں 15,000 سے لے کے 17,000 تک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ موجود ہیں. انٹرمیڈیٹ کالج الگ ہے, 4 ڈفرینٹ فیکلٹیز ہیں اور 28 ڈفرینٹ ڈسپلنس ہیں جن میں بیچلر, ماسٹرز, ایم فل اور آپ سمجھیں پی ایچ ڈی کے پروگرام جو ہیں وہ جاری ہیں.
اپنے یونیورسٹی کے انٹرپرینیورشپ پروگرام کا ذکر کرتے ہوئے وائس چانسلر فرخندہ منظور نے کہا,
پاکستانی معاشرے میں خواتین کو جن کو گھر بھی چلانا ہوتا ہے اور فیملی بھی رن کرنی ہے, بچے بھی, کڈز بھی ریز کرنے ہیں, تو وہ آل دا ٹائم ورکنگ آور باہر نہیں رہ سکتی. ان کو گھر بیٹھ کر ہم نے یہ موقع دیتے ہیں انٹرپرینورشپ میں کہ وہ اپنے فلیکسیبل ٹائمنگز میں کوئی بھی کام شروع کر لیں.
اور اپنی یونیورسٹی میں قائم ای روزگار سینٹر کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر فرخندہ منظور کا کہنا تھا,
ہماری یونیورسٹی میں ای روزگار کا ایک بہت بڑا سینٹر قائم ہے. اس ای روزگار کے اندر جو ہے مختلف لڑکیاں ڈفرینٹ اسکلز سیکھتی ہیں اور ایک ایوریج لڑکی جو ہے وہ گھر بیٹھے 20,000 سے 30,000 تک ارن کر لیتی ہے. گورنمنٹ آف پنجاب نے کچھ یونیورسٹیز میں سلیکٹ کر کے سینٹرز کو اسٹیبلش کیا تھا. اگر آپ اس کو دیکھیں تو بہت ہی انٹرنیشنل لیول کا ہے اس کا. ایون یہ کہ فرنیچر, کمپیوٹرز, یہ بھی ایکسپورٹ کوالٹی کے ہیں. وہاں پر ہائیلی ٹرینڈ انسٹرکٹرز ہیں. مطلب صبح سے لے کے شام تک دو تین شفٹوں میں خواتین کو یا لڑکیوں کو انرول کرتے ہیں. پہلے اس میں کوئی فیس نہیں لی جاتی. بچیاں ہیں ان کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے بھی مختلف قسم کے کمپیوٹر پروگرامز کو ہائیلی اسکلڈ ہو کر وہ اس کو گھر بیٹھے اپنا ذریعہ روزگار بنا لیتے ہیں. یہ سینٹر ہماری یونیورسٹی کے اندر موجود ہے, اس کو ہم ای روزگار کا سینٹر کہتے ہیں.
بین الاقوامی یونیورسٹیوں کے ساتھ جاری اپنے پروگراموں کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر فرخندہ نے کہا,
ہمارے پاس انجینئرنگ بھی ہے, آرکیٹیکچر بھی ہے, نیچرل سائنسز بھی ہیں, لینگویجز بھی ہیں. یہ سینٹر ہماری یونیورسٹی کے اندر موجود ہے, اس کو ہم ای روزگار کا سینٹر کہتے ہیں.
بین الاقوامی یونیورسٹیوں کے ساتھ جاری اپنے پروگراموں کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر فرخندہ نے کہا,
ہمارے پاس انجینئرنگ بھی ہے, آرکیٹیکچر بھی ہے, نیچرل سائنسز بھی ہیں, لینگویجز بھی ہیں. کوئی بھی کہیں پہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کسی اسٹڈی کے لیے, ڈگری کے لیے آنا چاہے, کوئی سیمسٹر ایکسچینج کرنا چاہے یا کوئی اسٹوڈنٹ فیکلٹی ایکسچینج پروگرام ہمارے ساتھ اسٹارٹ کرنا چاہے, ریسرچ پروجیکٹ اسٹارٹ کرنا چاہے, تو ہم سب کولیبریشن کے لیے بھی آ رہے ہیں.
انہوں نے مزید کہا,
ہمارے پاس ایک بایو ٹیکنالوجی کا یونیورسٹی آف یہ ڈیوس کیلیفورنیا کے ساتھ ایک ریسرچ پروجیکٹ ہے اور وہ کافی گریپس کے اوپر ہے. اسی طرح سے ہماری جو پرشین ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ایران کے ساتھ ہے رابطے ہیں. ہماری جو ہے اے آئی ٹی تھائی لینڈ, اس کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہے. ہماری جو ہے جاپان کے ساتھ کولیبریشن ہے. تو دنیا کے مختلف ممالک میں ہماری کولیبریشن جو ہے وہ جاری ہیں. اسٹوڈنٹس جاتے ہیں سکس منتھس کے لیے اپنے ایئرشپ پروگرام پہ, تو ہم جو ہے انکریج کرتے ہیں ڈفرینٹ فارن پروفیسر اسکالر جو ہیں, دے آلسو وزٹ اویر یونیورسٹی فار فیو ویکس اینڈ ڈیلیور دیئر نالج. اسی طرح سے ہم خود بھی چاہیں گے کہ ہماری فیکلٹی اور اسٹوڈنٹ بھی انٹرنیشنلی اپنے آپ کو ریکگنائز کروائیں, کولیبوریشن ہو, ریسرچ ایکسچینج ہو, ایکسچینج آف سیمسٹر ہو, کیونکہ ورلڈ جو ہے آج کل ایک گلوبل ولیج ہے.
یہ تھی گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی لاہور کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر فرخندہ منظور, جنہوں نے کہا کہ اگلے چند برسوں میں ان کی یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کر کے نکلنے والی 30-35% طالبات ملازمت کی بجائے اپنے کاروبار خود شروع کر سکیں گی. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی. پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
السلام علیکم. آئیے کچھ بات ہو جائے صحت کے بارے میں. اقوام متحدہ کے ادارے خبردار کر رہے ہیں کہ 1 ارب سے زائد ایسے افراد کو سماعت سے محرومی کا خطرہ ہے جو اپنے ذرائع کے ذریعے بہت بلند آواز میں موسیقی سنتے ہیں. ان افراد کی عمریں 12-35 برس تک ہیں. عالمی ادارہ صحت اور بین الاقوامی مواصلاتی یونین نئے بین الاقوامی معیاروں کو متعارف کرا رہے ہیں جن کے تحت اسمارٹ فونز اور دوسرے آلات کو اس انداز میں محفوظ بنا دیا جائے گا کہ وہ سماعت کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہوں. جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے مطابق اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ موسیقی سے لطف اندوز ہونا زندگی کی خوشیوں میں شامل ہے, اور یہی وجہ بھی ہے کہ اقوام متحدہ کے ماہرین اس بات کو سمجھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو زندگی کی اس خوشی سے محروم کرنے کے خواہاں نہیں جب وہ اپنے ہیڈ فونز پر موسیقی سنتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خبردار ضرور کرتے ہیں کہ بہت اونچی آواز میں موسیقی سننا نقصان دہ ہے اور اس وجہ سے سماعت کو مستقل بنیادوں پر نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. عالمی ادارہ صحت نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایسا کوئی واضح ثبوت تو موجود نہیں کہ 1.1 ارب افراد کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ ان کو سماعت سے متعلق مسائل کا سامنا ہے, لیکن ادارے میں بہرے پن اور سماعت سے محرومی کی روک تھام کے لیے فعال افسر شیلی چڈا کہتی ہیں کہ یہ اعداد و شمار 4 سال پہلے مرتب کیے گئے ایک جائزے سے لیے گئے ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ اس جائزے میں توجہ نوجوانوں کی سننے کی عادتوں پر مرتکز رہی. اس میں خاص طور پر آواز کی اونچائی کو جانچا گیا کہ وہ کتنی شدت سے سماعت پر اثر انداز ہوتی ہے. شیلی چڈا کہتی ہیں کہ سماعت کو پہنچنے والے نقصان کی روک تھام کے لیے یہ معلومات بہت مفید ثابت ہوئیں.
سو آر ایفرٹ تھرو دس اسٹینڈرڈ از ریئلی ٹو ایمپاور دا یوزر ٹو میک دا رائٹ لسننگ چوائس اینڈ ڈیسیژن ایدر ٹو پریکٹس سیف لسننگ.
اقوام متحدہ کے ادارے میں بہرے پن اور سماعت سے محرومی کی روک تھام کے لیے فعال افسر شیلی چڈا کہتی ہیں کہ اس معیار کے تحت ہماری کوششوں سے موسیقی سننے والوں کو مدد ملے گی کہ وہ سننے کے لیے بہتر انتخاب اور بہتر فیصلہ کر سکیں اور اپنی سماعت کو نقصان سے بچانے کے لیے محفوظ طریقے اپنا لیں. سننے کے عمل کو محفوظ بنانے کے لیے کلیدی سفارشات میں نجی سطح پر سننے کے آلات میں ایک ایسے سافٹ ویئر کو بھی شامل کرنا ہے جو اس بات کا تعین کرے کہ سننے والے نے کتنی دیر تک موسیقی سنی ہے اور کتنی اونچی آواز میں سنی ہے. ان سفارشات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسمارٹ فونز اور سننے کے لیے استعمال ہونے والے دوسرے آلات میں بھی ایسے نظام کو نصب کیا جائے گا جو از خود ایک مخصوص حد تک آواز کو محدود کرے اور دوسرے یہ کہ استعمال کرنے والا خود بھی اس پر کنٹرول کر سکے. اقوام متحدہ کے اداروں کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ حکومتیں اور مصنوعات ساز ان تجویز کردہ معیاروں کو اپنا لیں گے کیونکہ آنے والے برسوں کے دوران سماعت کے نمایاں طور پر متاثر ہونے کا خطرہ باہر طور موجود ہے. عالمی ادارہ صحت اور بین الاقوامی مواصلاتی یونین کا کہنا ہے کہ 46.60 کروڑ افراد کو اس وقت معذوری کا سامنا ہے اور ان میں سے بیشتر کا تعلق کم اور درمیانی آمدن رکھنے والے ملکوں سے ہے. ان اداروں کا اندازہ ہے کہ یہ تعداد 2050 تک 90 کروڑ سے زائد ہو جائے گی. ادارے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان میں سے نصف افراد میں سماعت کو پہنچنے والے نقصان کی روک تھام صحت کے شعبے میں عوامی سطح پر اٹھائے جانے والے اقدام کے ذریعے ممکن ہو سکتی ہے. تو آپ کی صحت سے آج بس اتنا ہی. بہجہ جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
ہمارا یہ نیوز شو وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں پیش کیا جا رہا ہے اور اب پروگرام کے آخر میں کچھ اہم خبروں کا خلاصہ. افغانستان میں حکام نے تصدیق کی ہے کہ طالبان جنگجوؤں نے سرکاری فوج کے 58 اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا ہے. حکام کے مطابق ان اہلکاروں کو ترکمانستان کی سرحد سے متصل افغان صوبے بادغیس میں طالبان اور سرکاری فوج کے درمیان حالیہ جھڑپوں کے دوران یرغمال بنایا گیا. افغان وزارت دفاع نے پیر کو تصدیق کی کہ سرکاری فوج کے وہ 58 دیگر اہلکار واپس افغانستان پہنچ گئے ہیں جو شمال مغربی سرحدی ضلع بالا مرغاب کے طالبان کے حملے سے بچنے کے لیے سرحد پار کر کے ترکمانستان چلے گئے تھے. وزارت دفاع کے مطابق علاقے میں مزید کمک بھیج دی گئی ہے اور لاپتہ اہلکاروں کی تلاش اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے چھاپہ مار کاروائیاں جاری ہیں. افغان وزارت خارجہ نے اپنے علیحدہ بیان میں سرحد پار جانے والے افغان فوجی اہلکاروں کا خیال رکھنے اور انہیں طبی امداد فراہم کرنے پر ترکمانستان کی حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے. طالبان نے بالا مرغاب پر قبضے کے لیے 2 ہفتے قبل حملہ کیا تھا جس کے بعد سے جنگجوؤں اور سرکاری فوج کے درمیان علاقے میں جھڑپیں جاری تھیں. جھڑپوں میں اطلاعات کے مطابق اب تک سرکاری فوج کے درجنوں اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ طالبان نے لگ بھگ 200 کو یرغمال بنا لیا ہے. لیکن افغان حکام نے اب تک صرف 58 اہلکاروں کو یرغمال بنائے جانے کی تصدیق کی ہے. اور امریکہ نے افغان صدر اشرف غنی پر واضح کیا ہے کہ وہ ان کے مشیر برائے قومی سلامتی حمداللہ محب کے ساتھ اب کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھے گا. برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے منگل کو اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حکام حمداللہ محب کے حالیہ بیان پر سخت برہم ہیں جس میں انہوں نے امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری مذاکراتی عمل پر کڑی تنقید کی تھی. رائٹرز کے مطابق افغان مشیر برائے قومی سلامتی کی تنقید کے اگلے روز ہی امریکی نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور ڈیوڈ ہیل نے صدر اشرف غنی کو ٹیلی فون کر کے معاملے پر احتجاج ریکارڈ کروایا تھا. خبر رساں ادارے نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ٹیلی فون ایک گفتگو کے دوران ڈیوڈ ہیل نے افغان صدر پر واضح کر دیا تھا کہ حمداللہ محب کو اب امریکہ آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور امریکہ کے سول اور فوجی حکام ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کریں گے. معاملے سے واقف افغان حکومت کے ایک سابق اعلی عہدیدار نے رائٹرز سے گفتگو میں کہا ہے کہ امریکہ کے اس اقدام کا بظاہر مقصد صدر غنی کو حمداللہ محب کو برطرف کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ پاکستان میں اس رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر فائزہ بخاری اور انجینئر زبیر الطیب۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے ریڈیو پر پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔